بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام. 19 دسمبر 1904 بوقت ظہر. حضرت اقدس علیہ السلام بوقت ظہر تشریف لائے اور مولانا حکیم نور الدین صاحب کی حلالت طبع کا حال خود ان سے دریافت کیا. غذا کے انتظام کے لیے تاکید فرمائی. المول صاحب نے عرض کی کہ ہر چند کوشش کی جاتی ہے مگر قدرت کی طرف سے کچھ ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس سے یہ انتظام قائم نہیں رہتا. شاید ارادہ الہی ابھی اس امر کا خواہاں نہیں ہے کہ آرام ہو. اس اثنا میں ایک صاحب جن کو حکیم صاحب محسوس سے نہایت محبت اور اخلاص اور نیاز مندی کا تعلق ہے بول اٹھے کہ آخر تدبیر کرنی چاہیے. قرآن شریف میں آیا ہے فل مدبرات امرہ نازعات آیت 6. حکیم صاحب نے ایک لطیف عارفانہ جواب یہ دیا کہ یہاں صیغہ مؤنث کا استعمال ہوا ہے, فل مدبرون امرہ نہیں ہے, جس سے ظاہر ہے کہ اس کا بڑا تعلق اناث سے ہے اور ان میں زور نقص ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک عجیب نقطہ ہے. اس بحث کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی دلچسپی سے سنا اور پھر خوراک کا انتظام ایک خاص صاحب کے سپرد فرما کر زبان مبارک سے ارشاد فرمایا, یہ سب لوگ سنتے ہیں اور گواہ ہیں کہ ہم نے اب تم کو ذمہ دار بنا دیا ہے, اب اس کا ثواب یا عذاب تمہاری گردن پر ہے. 20 دسمبر 1904 بوقت ظہر. ظہر کے وقت حضرت اقدس علیہ السلام تشریف لائے. مقدمہ کے ذکر پہ فرمایا, خواہ کچھ ہی ہو ہم تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اس پر راضی ہیں, ہر چیز دوست میر اسد نیکوز, لیکن ہمارا ایمان جیسے خدا تعالیٰ کے ملائکہ اور کتب و رسل پر ہے ایسے ہی اس بات پر بھی ہے کہ انجام کار ہم ہی کامیاب ہوں گے اگرچہ ایک دنیا ہماری مخالف کیوں نہ ہو. آج کل کے عقل مندوں کے نزدیک تو کسی کو اپنا دشمن بنانا غلط ہی ہے, لیکن سچ پوچھو تو یہ بھی حقانیت کی ایک دلیل ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک سے بھی نہ رکھی, سب سے بگاڑ لی. ان لوگوں کے نزدیک تو نعوذ باللہ آپ نے غلطی کی, حالانکہ ماس خدا تعالیٰ کے لیے سب سے بگاڑ لینا آپ کی صداقت کا بیان ثبوت ہے کہ جس سے آپ کی قوت ایمانی کا حال معلوم ہوتا ہے. ایک طرح مسیح کو دیکھو کہ اس کی تعلیم سے جو کہ انجیلوں میں پائی جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مشرب کسی کو ناراض کرنے کا ہرگز نہیں تھا. یہودیوں کو سنایا گیا کہ میں تورات کا ایک شوشہ تک زیر و زبر کرنے نہیں آیا. اس فقرہ سے ظاہر ہے کہ ان کی خوشامد مد نظر تھی. برخلاف اس کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھا جاوے تو کوئی بھی فرقہ اور مذہب روح زمین پر ایسا نظر نہ آئے گا جس کو آپ نے دعوت نہ کیا اور جس کی غلطی نہ نکالی ہو, اور پھر ہر ایک مقابل پر اپنے مظفر و منصور ہونے کا دعویٰ بھی کیا. بھلا بتلاؤ کہ جب تک خدا پر پورا بھروسہ اور یقین نہ ہو کب کوئی اس طرح کر سکتا ہے. خیر بات یہ ہے کہ درمیان میں کیا مکروہات ہوں ہمیں اس علم نہیں, مگر انجام بہرحال نیک ہے. الہاموں کی ترتیب میں میں یہ امر مد نظر رکھتا ہوں کہ مکروہات کا مرتبہ اوپر رکھا جاتا ہے, اور یہ سنت اللہ بھی ہے کیونکہ خوشحالی اور کامیابی بعد کو ہوا کرتی ہے, اس لیے ان کے علامات کی ترتیب بھی بعد کو ہی ہوتی ہے. کچھ دنوں کا عرصہ گزرا کہ ایک صاحب بہت تھوڑی دیر کے لیے قادیان آئے اور جلدی رخصت ہونے لگے. حضرت اقدس نے فرمایا, کچھ دن میرے پاس رہو اور عاقبت کا ذخیرہ تیار کرو, دنیا کے کام تو کبھی ختم ہونے میں نہیں آتے. خیر کن اے فلاں و غنیم شمار عمر, جاں پیشتر کہ بانگ برائے فلاں عمر. 29 دسمبر 1904 تقریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام بر موقع جلسہ سالانہ 29 دسمبر 1904 بعد نماز ظہر بمقام مسجد اقصی. فرمایا, میری طرف سے اپنی جماعت کو بار بار وہی نصیحت ہے جو میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عمر چونکہ تھوڑی اور عظیم الشان کام درپیش ہے, اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ خاتمہ بالخیر ہو جاوے. خاتمہ بالخیر ایسا امر ہے کہ اس کی راہ میں بہت سے کانٹے ہیں. جب انسان دنیا میں آتا ہے تو کچھ زمانہ اس کا بے ہوشی میں گزرتا ہے. یہ بے ہوشی کا زمانہ وہ ہے جبکہ وہ بچہ ہوتا ہے اور اس کو دنیا اور اس کے حالات سے کوئی خبر نہیں ہوتی. اس کے بعد جب ہوش سنبھالتا ہے تو ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ وہ بے ہوشی تو نہیں ہوتی جو بچپن میں تھی, لیکن جوانی کی ایک مستی ہوتی ہے جو اس ہوش کے دنوں میں بھی بے ہوشی پیدا کر دیتی ہے, اور کچھ احساس خود رفتہ ہو جاتا ہے کہ نفس ہمارا غالب آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر تیسرا زمانہ آتا ہے کہ علم کے بعد پھر لازمی آ جاتی ہے اور حواس میں اور دوسرے قوا میں فطور آنے لگتا ہے. یہ پیرانہ سالی کا زمانہ ہے, بہت سے لوگوں کے زمانے میں بالکل حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور قوا بیکار ہو جاتے ہیں. اکثر لوگوں میں جنون کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. ایسے بہت سے خاندان ہیں کہ ان میں 60 یا 70 سال کے بعد انسان کے حواس میں فتور آ جاتا ہے. غرض ایسا نہ بھی ہو تو بھی قوا کی کمزوری اور طاقتوں کے ضائع ہو جانے سے انسان ہوش میں بے ہوش ہو جاتا ہے اور ذوق تکاول اپنا اثر کرنے لگتا ہے. انسان کی عمر کی تقسیم انہیں تین زمانوں پر ہے اور یہ تینوں ہی خطرات اور مشکلات میں ہیں. بس اندازہ کرو کہ خاتمہ بالخیر کے لیے کس قدر مشکل مرحلہ ہے. بچپن کا زمانہ تو ایک مجبوری کا زمانہ ہے. اس میں سوائے لابھ اور کھیل کود اور چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے اور کوئی خواہش نہیں ہوتی. ساری خواہشوں کا منتہا کھانا پینا ہی ہوتا ہے. دنیا اور اس کے حالات سے ماض ناواقف ہوتا ہے. امور آخرت سے بکولی ناشنا اور لاپرواہ ہوتا ہے. عظیم الشان امور کی اسے کوئی خبر ہی نہیں ہوتی. وہ نہیں جانتا کہ دنیا میں اس کے آنے کی کیا غرض اور مقصد ہے. یہ زمانہ تو یوں گزر گیا. اس کے بعد جوانی کا زمانہ آتا ہے. کچھ شک نہیں کہ زمانے میں اس کے معلومات بڑھتے ہیں اور اس کے خواہشوں کا حلقہ وسیع ہوتا ہے. مگر جوانی کی مستی اور نفسی امارہ کے جذبات عقل مار دیتے ہیں اور ایسی مشکلات میں پھنس جاتا ہے اور ایسے ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اگر ایمان بھی لاتا ہے تب بھی نفسی امارہ اور اس کے جذبات اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اسے ایمان اور اس کے ثمرات سے دور پھینک دینے کے لیے حملے کرتے ہیں. اس کے بعد پرانا سالی کا زمانہ ہے. وہ تو بجائے خود ایک ایسا نکما اور ردی ہوتا ہے جیسے کسی چیز سے عرق نکال لیا جائے اور اس کا پھوک باقی رہ جاوے. اسی طرح پر انسانی عمر کا پھوک بڑھاپا ہے. انسان اس وقت نہ دنیا کے لائق رہتا ہے اور نہ دین کے. مخبوط الحواس اور مزمحل سا ہو کر اوقات بسر کرتا ہے. قوا میں وہ تیزی اور حرکت نہیں ہوتی جو جوانی میں ہوتی ہے. اور بچپن کے زمانے سے بھی کیا گزرا ہو جاتا ہے. بچپن میں اگرچہ شوقی حرکت اور نشو و نما ہوتا ہے لیکن بڑھاپے میں یہ باتیں نہیں. نشو و نما کی بجائے اب قوا میں تعلیل ہوتی ہے اور کمزوری کی وجہ سے سستی اور کاہلی پیدا ہونے لگتی ہے. بچہ اگر نماز اور اس کے مراتب اور ثمرات اور فوائد سے ناواقف ہوگا یا ہوتا ہے لیکن اپنے کسی عزیز کو دیکھ کر ریس اور امنگی پیدا ہو جاتی ہے. مگر اس پرانے سالی کے زمانے میں تو اس کے بھی قابل نہیں رہتا. ہوا سے باطنی میں جس طرح اس وقت فرق آ جاتا ہے ہوا سے ظاہری میں بھی معمر ہو کر بہت فطور پیدا ہو جاتا ہے. بعض اندھے ہو جاتے ہیں, بہرے ہو جاتے ہیں, چلنے پھرنے سے آری ہو جاتے ہیں اور قسم قسم کے مصیبتوں اور دکھوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اگر یہ زمانہ بھی بڑا ہی ردی زمانہ ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی زمانہ ہے جو ان دونوں کے بیچ کا زمانہ ہے, یعنی شباب کا, جب انسان کو کام کر سکتا ہے. کیونکہ اس وقت قوا میں نشو و نما ہوتا ہے اور طاقتیں آتی ہیں. لیکن یہی زمانہ ہے جبکہ نفس ہمارا ساتھ ہوتا ہے اور اس پر مختلف رنگوں میں حملہ کرتا ہے اور اپنے زیر اثر رکھنا چاہتا ہے. یہی زمانہ ہے جو مواخذہ کا زمانہ ہے اور خاتمہ بالخیر کے لیے کچھ کرنے کے دن بھی یہی ہیں. لیکن ایسی آفتوں میں گرا ہوا ہے کہ اگر بڑی سائی نہ کی جائے تو یہی زمانہ ہے جہنم میرے جاوے گا اور شقی بنا دے گا. ہاں اگر عمدگی اور ہوشیاری اور پوری احتیاط کے ساتھ اس زمانے کو بسر کیا جاوے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ خبری اور غفلت کا زمانہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہ کرے گا. جیسا کہ اس نے خود فرمایا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, البقرہ آیت 287. اور آخری زمانے میں گو بڑھاپے کی وجہ سے سستی اور کاہلی ہوگی لیکن فرشتے اس وقت اس کے اعمال میں وہی لکھیں گے جو جوانی کے جذبات اور خیالات ہیں. جوانی میں اگر نیکیوں کی طرف استعداد اور خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والا, اس کے احکام کی تعمیل کرنے والا اور نوائی سے بچنے والا ہے تو بڑھاپے میں گو ان کے اعمال کے بجاوری میں کسی قدر سستی بھی ہو جاوے لیکن اللہ تعالیٰ اسے معذور سمجھ کر ویسے ہی اجر دیتا ہے. فرمایا, اگر اس نے یہ زمانہ خدا کی بندگی, اپنے نفس کی آراستگی اور خدا کی اطاعت میں گزارا ہوگا تو اس کا اسے یہ پھل ملے گا کہ پیرانا سالی میں جبکہ وہ کسی قسم کی عبادت وغیرہ کے قابل نہیں رہے گا اور کسل اور کاہلی اسے لائق ہو جائے گی تو فرشتے اس کے نام اعمال میں وہی نماز, روزہ, تہجد وغیرہ لکھتے رہیں گے جو کہ وہ جوانی کے ایام میں بجا لاتا تھا. اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ اس کی ذات پاک اپنے بندے کو معذور جان کر باوجود اس کے کہ وہ عمل بجا نہیں لاتا پھر بھی وہی اعمال اس کے نام درج ہوتے رہتے ہیں. حضرت اقدس نے فرمایا, ہر شخص بڈھے انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسا از خود رفتگی کا زمانہ ہے. کوئی بات چشم دید کی طرح سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس لیے ان لوگوں پر خدا تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہوتا ہے جو ابتدائی زمانے میں اس زمانے کے لیے سعی کرتے ہیں اور اس زمانے میں ان کے لیے وہی تقویٰ اور خدا تعالیٰ کی بندگی لکھی جاتی ہے. غرض آخر وہی ایک زمانہ جو جوانی کے جذبات اور نفس امارہ کی شوخیوں کا زمانہ ہے، کچھ کام کرنے کا زمانہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے اب سوچنا چاہیے کہ وہ کیا طریقہ ہے جس کو اختیار کر کے انسان کچھ آخرت کے لیے کما سکے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ زمانہ جو شباب اور جوانی کا زمانہ ہے، ایک ایسا زمانہ ہے کہ نفس امارہ نے اس کو ردی کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی کار آمد ایام ہیں تو یہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانیں قرآن شریف میں درج ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سورہ یوسف آیت 54۔ یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہرا سکتا، کیونکہ نفس امارہ بری کی طرف تحریک کرتا ہے۔ اس کی اس قسم کی تحریکوں سے وہی پاک ہو سکتا ہے جس پر میرا رب رحم کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی بدیوں اور جذبات سے بچنے کے واسطے میری کوشش ہی شرط نہیں بلکہ دعاؤں کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ میرا زہد ظاہری ہی جو انسان اپنی سعی اور کوشش سے کرتا ہے کارآمد نہیں ہوتا جب تک خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم ساتھ نہ ہو۔ اور اصل تو یہ ہے کہ اصل زہد اور تقویٰ تو ہے ہی وہی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ حقیقی پاکیزگی اور حقیقی تقویٰ اسی طرح ملتا ہے، ورنہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ بہت سے جامے بالکل سفید ہوتے ہیں اور باوجود سفید ہونے کے بھی وہ پلید ہو سکتے ہیں؟ تو اس ظاہری تقویٰ اور طہارت کی ایسی مثال ہے۔ تاہم اس حقیقی پاکیزگی اور حقیقی تقویٰ اور طہارت کے حصول کے لیے ضرورت صبر کی ہے کہ اسی زمانے شباب و جوانی میں انسان کوشش کرے، جبکہ قوا میں قوت اور طاقت اور دل میں ایک امنگ اور جوش ہوتا ہے۔ اس زمانے میں کوشش کرنا عقل مند کا کام ہے، اور عقل اسی لیے اللہ تعالی نے دی ہے۔ اس مقصد کے حاصل کرنے کے واسطے، جیسا کہ میں پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اول ضروری ہے کہ انسان دیدہ دانستہ اپنے آپ کو گناہ کے گڑے میں نہ ڈالے، ورنہ وہ ضرور ہلاک ہوگا۔ ایسا شخص نہ دنیا کے نزدیک اور نہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل رحم ٹھہر سکتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری اور بہت ضروری ہے، خصوصاً ہماری جماعت کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نمونے کے طور پر انتخاب کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ ٹھہرے، کہ جہاں تک ممکن ہے بد صحبتوں اور بد عادتوں سے پرہیز کریں اور اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگائیں۔ اس مقصد کے حاصل کرنے کے واسطے جہاں تک تدبیر کا حق ہے، تدبیر کرنی چاہیے اور کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، تدبیر بھی ایک مخفی عبادت ہے، اس کو حقیر مت سمجھو۔ اسی سے وہ راہ کھل جاتی ہے جو بدیوں سے نجات پانے کی راہ ہے۔ جو لوگ بدیوں سے بچنے کی تجویز اور تدبیر نہیں کرتے، وہ گویا بدیوں پر راضی ہو جاتے ہیں اور اس طرح پر خدا تعالیٰ ان سے الگ ہو جاتا ہے۔ فرمایا، تقویٰ اور نیکی کے حصول کے لیے تدابیر کے جستجو میں لگے رہنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور جب انسان اس کوشش میں لگا رہتا ہے تو عادت اللہ یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ کھول دی جاتی ہے۔ لیکن جو شخص بدی سے بچنے کی اور نیکی کو عمل میں لانے کی تدبیر نہیں کرتا، سمجھو کہ وہ بدی پر راضی ہو گیا ہے، اور ایسے آدمی سے بدی کا چھوڑنا محال ہو جاتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جب انسان نفس امارہ کے پنجے میں گرفتار ہونے کے باوجود بھی تدبیروں میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا نفس امارہ خدا تعالیٰ کے نزدیک لوامہ ہو جاتا ہے اور ایسی قابل قدر تبدیلی پا لیتا ہے کہ یا تو وہ امارہ تھا جو لعنت کے قابل تھا، اور یا تدبیر اور تجویز کرنے سے وہی قابل لعنت نفس امارہ، نفس لوامہ ہو جاتا ہے، جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ خدا تعالیٰ بھی اس کی قسم کھاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے۔ بس حقیقی تقویٰ اور طہارت کے حاصل کرنے کے واسطے اول یہ ضروری شرط ہے کہ جہاں تک بس چلے اور ممکن ہو تدبیر کرو اور بدی سے بچنے کی کوشش کرو۔ بد عادتوں اور بد صحبتوں کو ترک کر دو، ان مقامات کو چھوڑ دو جو اس قسم کی تاریکوں کا موجب ہو سکیں۔ جس قدر دنیا میں تدابیر کی راہ کھلی ہے، اسی قدر کوشش کرو اور اس سے نہ تھکو نہ ہٹو۔ پر میں پہلے امارہ تھا کہ سوائے بدی کے اور اسے کچھ سوچتے نہیں تھا، اب اس کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ کبھی غالب ہوتا ہے، کبھی مغلوب۔ ایک فعل بد کے ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس پر پچھتاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کی تلافی کیوں کرو، اور چونکہ وہ ملامت کرتا ہے اس لیے اس کا نام لوامہ ہو جاتا ہے۔ خدا نے بھی اس لیے اس کی قسم کو ہنسی میں کھائی ہے، کیونکہ یہ اپنی حالت سے خدا کی طرف ایک رجوع ظاہر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے قریب ہو جاوے۔ فرمایا، دوسرا طریق حقیقی پاکیزگی کے حاصل کرنے اور خاتمہ بالخیر کے لیے جو خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے وہ دعا ہے. اس لیے جس قدر ہو سکے دعا کرو. یہ طریق بھی اعلیٰ درجے کا مجرب اور مفید ہے, کیونکہ خدا تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے, ادعونی استجب لکم, المومن آیت 61, تم مجھ سے دعا کرو میں تمہارے لیے قبول کروں گا. دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے. دوسری قوموں کو دعا کی قدر نہیں, اور نہ انہیں اس پاک طریق پر کوئی فخر اور ناز ہو سکتا ہے, بلکہ یہ فخر اور ناز صرف اسلام ہی کو ہے. دوسرے مذاہب سے بکلی بے بہرا ہیں. مثلا عیسائیوں نے جب یہ سمجھ لیا ہے کہ ایک انسان جس کو انہوں نے خدا مان لیا نے ہمارے لیے قربانی دے دی ہے, انہوں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور سمجھ لیا کہ ہمارے سارے گناہ اس نے اٹھا لیے ہیں, پھر وہ کون سام رہا ہے جو اس کو دعا کے لیے تعریف کرے گا. ناممکن ہے کہ وہ گدازش دل کے ساتھ دعا کرے. دعا تو وہ کرتا ہے جو اپنی ذمہ داری اور جواب دہی کو سمجھتا ہے, لیکن جو شخص اپنے آپ کو بری و ذمہ تصور کرتا ہے وہ دعا کیوں کرے گا؟ اس نے تو پہلے ہی سمجھ لیا ہے کہ گناہ دوسرے شخص نے اٹھا لیے ہیں, اور اس طرح پر اس کے ذمہ کوئی جواب دہی نہیں, تو اس کے لیے دل میں تحریک کس طرح ہوگی؟ اس نے اور شے پر بھروسہ کر لیا ہے, اور اس طرح پر اس طریق سے جو دعا کا طریق ہے وہ دور چلا گیا ہے. غرض, ایک عیسائی کے نزدیک دعا بالکل بے سود ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا. اس کے دل میں وہ رقت اور جوش جو دعا کے لیے حرکت پیدا کرتا ہے نہیں ہو سکتا. اسی طرح پر ایک آریہ جو تناسب کا قائل ہے اور سمجھتا ہے کہ توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی اور کسی طرح پر اس کے گناہ معاف نہیں ہو سکتی, وہ دعا کیوں کرے گا؟ اس نے تو یہ یقین کیا ہوا ہے کہ جونوں کے چکر میں جانا ضروری ہے, اور بیل, گھوڑا, گدا, گائے, کتا, سور وغیرہ بننا ہے. وہ اس راہ کی طرف آئے گا ہی نہیں. اسے سا معلوم ہوتا ہے کہ دعا اسلام کا خاص فخر ہے, اور مسلمانوں کو اس پر بڑا ناز ہے. مگر یہ یاد رکھو کہ یہ دعا زبانی بک بک کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ دل خدا تعالیٰ کے خوف سے بھر جاتا ہے اور دعا کرنے والی کے روپ پانی کی طرح بہ کر آستانہ اور رویت پر گرتی ہے, اور اپنی کمزوریوں اور لغزشوں کے لیے قوی اور مقتدر خدا سے طاقت اور قوت اور مغفرت چاہتی ہے. اور یہ وہ حالت ہے کہ دوسرے الفاظ میں اس کو موت کہہ سکتے ہیں. جب یہ حالت میسر آ جاوے تو یقیناً سمجھو کہ باب اجابت اس کے لیے کھولا جاتا ہے, اور خاص قوت اور فضل اور استقامت بدیوں سے بچنے اور نیکیوں پر استقلال کے لیے عطا ہوتی ہے. یہ ذریعہ مشکل یہ ہے کہ لوگ دعا کی حقیقت اور حالت سے ماض ناواقف ہیں, اور اسی وجہ سے اس زمانے میں بہت سے لوگ اس سے منکر ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ ان تاثیرات کو نہیں پاتے. اور منکر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے, پھر دعا کی کیا حاجت ہے؟ مگر میں خوب جانتا ہوں کہ یہ تو نرا بہانہ ہے, انہیں جو کہ دعا کا تجربہ نہیں, اس کی تاثیرات پر اطلاع نہیں, اس لیے اس طرح کہہ دیتے ہیں. ورنہ اگر وہ ایسے ہی متوکل ہیں تو پھر بیمار ہو کر علاج کیوں کرتے ہیں؟ خطرناک امراض میں مبتلا ہوتے ہیں تو طبیب کی طرف دوڑے جاتے ہیں, بلکہ میں سچ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ چارہ کرنے والے یہی ہوتے ہیں. سید احمد خان بھی دعا کے منکر تھے, لیکن جب ان کا پیشاب بند ہوا تو دہلی سے معالج ڈاکٹر کو بلایا. یہ نہ سمجھ لیا کہ خود بخود ہی پیشاب کھل جائے گا, حالانکہ وہی خدا ہے جس کے ملکوت میں ظاہری دنیا ہے, جبکہ دوسرے اشیاء میں تاثیرات موجود ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ باطنی دنیا میں تاثیرات نہ ہوں؟ جن میں سے ایک دعا ایک زبردست چیز ہے. یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کے قضاء و قدر میں سب کچھ ہے, مگر کوئی یہ تو بتائے کہ خدا تعالیٰ نے وہ فہرست کس کو دی ہے جس سے معلوم ہو جاوے. میں سچ کہتا ہوں کہ ان اسرار پر کوئی وعدہ نہیں پا سکتا. ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص قبض سے بیمار ہے, جو تربت یا کسٹائل جیب اس کو دیا جاوے گا تو اسے آسال ہو جائیں گے اور قبض کھل جائے گی. کیا یہ صبر کا بین ثبوت نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے تاثیرات رکھی ہوئی ہیں؟ اسی طرح پر اور تدبیر کرنے والے ہیں, مثلا زراعت کرنے والے اور یہی معالجات کرنے والے, وہ خوب جانتے ہیں کہ ان تدابیر کی وجہ سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور اشیاء میں مختلف اثر دیکھے ہیں. پھر جب کہ ان چیزوں میں تاثیرات موجود ہیں تو کیا وجہ ہے کہ دعاؤں میں جو وہ بھی مخفی اسباب اور تدابیر ہیں اثر نہ ہوں؟ اثر ہیں اور ضرور ہیں, لیکن تھوڑے لوگ ہیں جو ان تاثیرات سے واقف اور آشنا ہیں, اس لیے انکار کر بیٹھتے ہیں. میں یقیناً جانتا ہوں کہ چونکہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اس نقطہ سے جہاں دعا اثر کرتی ہے دور رہ جاتے ہیں, اور وہ تھک کر دعا چھوڑ دیتے ہیں اور خود ہی یہ نتیجہ نکال دیتے ہیں کہ دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ تو ان کی اپنی غلطی اور کمزوری ہے. جب تک کافی وزن نہ ہو, خاص زہر ہو یا تریاق, اس کا اثر نہیں ہوتا. کسی کو بھوک لگی ہوئی ہو اور وہ چاہے کہ ایک دانے سے پیٹ بھر لے یا تولہ بھر غذا کھا لے, تو کیا ہو سکتا ہے کہ وہ سیر ہو جائے کبھی نہیں. اسی طرح جس کو پیاس لگی ہوئی ہے ایک قطرہ پانی سے اس کی پیاس کب بجھ سکتی ہے, بلکہ سیر ہونے کے لیے چاہیے کہ وہ کافی غذا کھاوے, اور پیاس بجھانے کے واسطے لازم ہے کہ کافی پانی پیوے, تب جا کر اس کی تسلی ہو سکتی. فرمایا دعا کرتے وقت بے دلی اور گھبراہٹ سے کام نہیں لینا چاہیے, اور جلدی ہی تھک کر نہیں بیٹھنا چاہیے, بلکہ اس وقت تک ہٹنا نہیں چاہیے جب تک دعا اپنا پورا اثر نہ دکھائے. جو لوگ تھک جاتے اور گھبرا جاتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں, کیونکہ یہ محروم رہ جانے کی نشانی ہے. میرے نزدیک دعا بہت عمدہ چیز ہے, اور میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں خیالی بات نہیں. جو مشکل کسی تدبیر سے حل نہ ہوتی ہو, اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے اسے آسان کر دیتا ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ دعا بڑی زبردست اثر والی چیز ہے. بیماری سے شفا اس کے ذریعہ ملتی ہے. دنیا کی تنگیاں مشکلات اس سے دور ہوتی ہیں. دشمنوں کے منصوبے سے یہ بچا لیتی ہے. اور وہ کیا چیز ہے جو دعا سے حاصل نہیں ہوتی؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کو پاک یہ کرتی ہے, اور خدا تعالیٰ پر زندہ ایمان یہ بخشتی ہے, گناہ سے نجات دیتی ہے, اور نیکیوں پر استقامت اس کے ذریعے سے آتی ہے. بڑا ہی خوش قسمت وہ شخص ہے جس کو دعا پر ایمان ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عجیب در عجیب قدرتوں کو دیکھتا ہے, اور خدا تعالیٰ کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے کہ وہ قادر کریم خدا ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع قرآن ہی میں دعا سکھائی ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی عظیم الشان اور ضروری چیز ہے. اس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس میں اللہ تعالیٰ کی چار صفات کو جو مصفات ہیں بیان فرمایا ہے. رب العالمین ظاہر کرتا ہے کہ وہ ذرہ ذرہ کی ربوبیت کر رہا ہے. عالم اسے کہتے ہیں جس کی خبر مل سکے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کی ربوبیت نہ کرتا ہو. ارواح اجسام وغیرہ سب کی ربوبیت کر رہا ہے. وہی ہے جو ہر ایک چیز کے حسب حال اس کی پرورش کرتا ہے. جہاں جسم کی پرورش فرماتا ہے وہاں روح کے شعری اور تسلی کے لیے معرف اور حقائق وہی عطا فرماتا ہے. پھر فرمایا کہ وہ رحمان ہے, یعنی اعمال سے بھی پیشتر اس کی رحمتیں موجود ہیں. پیدا ہونے سے پہلے ہی زمین, چاند, سورج, ہوا, پانی وغیرہ جس قدر اشیاء انسان کے لیے ضروری ہیں موجود ہوتی ہیں. اور پھر وہ اللہ رحیم ہے, یعنی کسی کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرتا بلکہ پاداش عمل دیتا ہے. پھر مالک یوم الدین ہے, یعنی جزا وہی دیتا ہے اور وہی یوم الجزا کا مالک ہے. اس قدر صفات اللہ کے بیان کے بعد دعا کی تاریخ کی ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی ہستی اور ان صفات پر ایمان لاتا ہے تو خامخواہ روح میں ایک جوش اور تاریخ ہوتی ہے, اور دعا کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کی ہدایت فرمائی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تجلیات اور رحمتوں کے ظہور کے لیے دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے. اس لیے اس پر ہمیشہ کمر بستہ رہو اور کبھی مت تھکو. غرض اصلاح نفس کے لیے اور خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے, نیکیوں کی توفیق پانے کے واسطے دوسرا پہلو دعا کا ہے. اس میں جس قدر توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر کرے گا اور اس راہ میں نہ تکنے والا قدم رکھے گا, اسی قدر عمدہ نتائج اور ثمرات ملیں گے. تمام مشکلات دور ہو جائیں گی, اور دعا کرنے والا تقویٰ کے عالم اعلیٰ محل پر پہنچ جائے گا. یہ بالکل سچی بات ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کسی کو پاک نہ کرے کوئی پاک نہیں ہو سکتا. نفسانی جذبات پر ماس خدا تعالیٰ کے فضل اور جذبہ ہی سے موت آتی ہے, اور یہ فضل اور جذبہ دعا ہی سے پیدا ہوتا ہے, اور یہ طاقت صرف دعا ہی سے ملتی ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ مسلمانوں اور خصوصاً ہماری جماعت کو ہرگز ہرگز دعا کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہی دعا تو ہے جس پر مسلمانوں کو ناز کرنا چاہیے. اور دوسرے مذاہب کے آگے تو دعا کے لیے گندے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور وہ توجہ نہیں کر سکتے. میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ ایک عیسائی جو خون مسیح پر ایمان لا کر سارے گناہوں کو معاف شدہ سمجھتا ہے, اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ دعا کرتا رہے. اور ایک ہندو جو یقین کرتا ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی اور تناسب کے چکر سے رہائی نہیں ہے, وہ کیوں دعا کے واسطے ٹکرے مارتا رہے گا؟ وہ یقین سمجھتا ہے کہ کتے, بلے, بندر, سور بننے سے چارہ ہی نہیں ہے. اس لیے یاد رکھو کہ یہ اسلام کا وقت اور ناز ہے کہ اس میں دعا کی تعلیم ہے. اس میں کبھی سستی نہ کرو اور نہ اسے تکو. پھر دعا خدا تعالیٰ کی ہستی کا زبردست ثبوت ہے. چنانچہ خدا تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ تَكْرَا آیت 87. یعنی جب میرے بندے تو اس سے سوال کریں کہ خدا کہاں ہے اور کیا ثبوت ہے, تو کہہ دو کہ وہ بہت ہی قریب ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں. یہ جواب کبھی روئے صالحہ کے ذریعے سے ملتا ہے اور کبھی کشف اور الہام کے واسطے سے, اور علاوہ بری دعاؤں کے ذریعے خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں کا اظہار ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا قادر ہے کہ مشکلات کو حل کر دیتا ہے. غرض دعا بڑی دولت اور طاقت ہے, اور قرآن شریف میں جا بجا اس کی ترغیب دی ہے, اور ایسے لوگوں کے حالات بھی بتائے ہیں جنہوں نے دعا کے ذریعے اپنی مشکلات سے نجات پائی. انبیاء علیہ السلام کی زندگی کی جڑ اور ان کی کامیابیوں کا اصل اور سچا ذریعہ یہی دعا ہے. بس میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی ایمانی اور عملی طاقت کو بڑھانے کے واسطے دعاؤں میں لگے رہو. دعاؤں کے ذریعے سے ایسی تبدیلی ہوگی جو خدا کے فضل سے خاتمہ بالخیر ہو جائے گا. تیسرا پہلو جو قرآن سے ثابت ہے وہ صحبت صادقین ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین, سورہ توبہ آیت 119. یعنی صادقوں کے واسطے, یعنی صادقوں کے ساتھ رہو. صادقوں کی صحبت میں خاص اثر ہوتا ہے, ان کا نور صدق و استقلال دوسروں پر اثر ڈالتا ہے اور ان کی کمزوریوں کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے. یہ تین ذریعے ہیں جو ایمان کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور اسے طاقت دیتے ہیں, اور جب تک ان ذرائع سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا اس وقت تک اندیشہ رہتا ہے کہ شیطان اس پر حملہ کر کے اس کے متاع ایمان کو چھین نہ لے جاوے. اسی لیے بہت بڑی ضرورت اس امر کی ہے کہ مضبوطی کے ساتھ اپنے قدم کو رکھا جاوے اور ہر طرح سے شیطانی حملوں سے احتیاط کی جاوے. جو شخص ان تینوں ہتھیاروں سے اپنے آپ کو مسلح نہیں کرتا ہے, مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کسی اتفاق کے حملے سے نقصان اٹھاوے. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ کتابوں میں جب لکھا جاتا ہے کہ بدیاں چھوڑ دو اور نیکیاں کرو تو بعض آدمی اتنے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ نیکیوں کا کمال اس قدر ہے کہ جو مشہور بدیاں ہیں مثلا چوری, زنا, غیبت, بد دیانتی, بد نظری وغیرہ موٹی موٹی بدیوں سے بچتے ہیں تو اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے نیکی کے تمام مدارج حاصل کر لیے ہیں اور ہم بھی کچھ ہو گئے ہیں. حالانکہ اگر غور کر کے دیکھا جاوے تو یہ کچھ بھی چیز نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چوری نہیں کرتے ہیں, بہت سے نظری یا بدکاری کی بد عادتوں میں مبتلا نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ترک شر کیا ہے, گویا وہ آدم قدرت ہی کی وجہ سے ہو, خواہ وہ آدم قدرت ہی کی وجہ سے ہو. قرآن شریف سے اتنا ہی نہیں چاہتا کہ انسان ترک شر کر کے سمجھے کہ بس اب میں صاحب کمال ہو گیا, بلکہ وہ تو انسان کو اعلیٰ درجے کے کمالات اور اخلاق فاضلہ سے متصف کرنا چاہتا ہے کہ اس سے ایسے اعمال و افعال سرزد ہوں جو بنی نو کی بھلائی اور ہمدردی پر مشتمل ہوں, اور ان کا نتیجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جاوے. میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اپنی ترقی اور کمال روحانی کی یہی انتہا نہ سمجھ لے کہ میں نے ترک بدی کی ہے. صرف ترک بدی نیکی کے کامل مفہوم اور منشا کو اپنے اندر نہیں رکھتی. بار بار ایسا تصور کرنا کہ میں نے خون نہیں کیا, کیا خوبی کی بات نہیں. میں نے خون نہیں کیا خوبی کی بات نہیں ہے, کیونکہ خون کرنا ہر ایک شخص کا کام نہیں ہے. یا یہ کہنا کہ زنا نہیں کیا کیونکہ زنا کرنا کنجروں کا کام ہے, نہ کہ کسی شریف انسان کا. ایسی بدیوں سے پرہیز زیادہ سے زیادہ انسانوں کو بدماشوں کے طبقے سے خارج کر دے گا, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. مگر وہ جماعت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ہے کہ انہوں نے ایسے اعمال صالح کیے کہ خدا تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ خدا تعالیٰ سے راضی ہو گئے, صرف ترک بدی سے نہ بنی تھی. انہوں نے اپنی زندگیوں کو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سمجھا, خدا کے مخلوق کو نقصان پہنچانے کے واسطے اپنے آرام و آسائش کو ترک کر دیا. تب جا کر وہ ان مدارج اور مراتب پر پہنچے کہ آواز آئی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, سورہ بینہ آیت 9. مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت ہو رہی ہے کہ قصب خیر تو بڑی بات ہے اور وہی اصل مقصد ہے, لیکن وہ تو ترک بدی میں بھی سست نظر آتے ہیں, اور ان کاموں کا تو ذکر ہی کیا ہے جو صلحا کے کام ہیں. پس تمہیں چاہیے کہ تم ایک ہی بات اپنے لیے کافی نہ سمجھ لو. ہاں, اول بدیوں سے پرہیز کرو اور پھر ان کے بجائے نیکیوں کے حاصل کرنے کے واسطے سائی اور مجاہدہ سے کام لو, اور پھر خدا تعالیٰ کی توفیق اور اس کا فضل دعا سے مانگو. جب تک انسان ان دونوں صفات سے متصف نہیں ہوتا, یعنی بدیاں چھوڑ کر نیکیاں حاصل نہیں کرتا, وہ سو تک مومن نہیں کہلا سکتا. مومن کامل ہی کی تعریف میں تو انعام تعالی فرمایا گیا ہے. اب غور کرو کہ چاہے اتنا ہی انعام تھا کہ وہ چوری چکاری اور رازنی نہیں کرتے تھے, یہ اس سے کچھ بڑھ کر مراد ہے؟ نہیں, انعام تعالی میں تو وہ اعلیٰ درجے کے انعامات ہیں جو مخاطبہ اور مکالمہ الہیہ کہلاتے ہیں. فرمایا, اگر اسی قدر مقصود ہوتا جو بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ موٹی موٹی بدیوں سے پرہیز کرنا ہی کمال ہے, تو انعامتا علیم کی دعا کی تعلیم نہ ہوتی, جس کا انتہائی اور آخری مرتبہ اور مقام خدا تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا اتنا ہی تو کمال نہ تھا کہ وہ چوری جکاری نہ کرتے تھے، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت، صدق، وفا میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے۔ پس اس دعا کی تعلیم سے یہ سکھایا کہ نیکی اور انعام ایک الگ شے ہے، جب تک انسان اسے حاصل نہیں کرتا اس وقت تک وہ نیک اور صالح نہیں کہلا سکتا اور منعم علیہ کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس سے آگے فرمایا غیر المغلوب علیہم ولا الضالین۔ اس مطلب کو قرآن شریف نے دوسرے مقام پر یوں فرمایا ہے کہ مومن کے نفس کی تکمیل دو شربتوں کے پینے سے ہوتی ہے، ایک شربت کا نام کافوری ہے اور دوسرے کا نام زنجبیلی ہے۔ کافوری شربت تو یہ ہے کہ اس کے پینے سے نفس بالکل ٹھنڈا ہو جاوے اور بدیوں کے لیے کسی قسم کی حرارت اس میں محسوس نہ ہو، جس طرح پر کافور میں یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ زہریلے مواد کو دبا دیتا ہے، اس لیے اسے کافور کہتے ہیں۔ اسی طرح پر یہ کافوری شربت گناہ اور بدی کے زہر کو بھی دبا دیتا ہے اور وہ مواد ردیہ جو اٹھ کر انسان کی روح کو آلہ کرتے ہیں ان کو اٹھنے نہیں دیتا، بلکہ بے اثر کر دیتا ہے۔ دوسرا شربت زنجبیلی ہے، جس کے ذریعے سے انسان میں نیکیوں کے لیے ایک قوت اور طاقت آتی ہے اور پھر حرارت پیدا ہوتی ہے۔ پس اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، تو اصل مقصد اور غرض ہے یہ گویا زنجبیلی شربت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کافوری شربت ہے۔ اب ایک اور مشکل ہے کہ انسان موٹی موٹی بدیوں کو تو آسانی سے چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن بعض بدیاں ایسی باریک اور مخفی ہوتی ہیں کہ اول تو انسان مشکل سے انہیں معلوم کرتا ہے اور پھر ان کا چھوڑنا اسے بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ مہرکہ بھی کو سخت تپ ہے، مگر اس کا علاج کھلا کھلا ہو سکتا ہے، لیکن تپدق جو اندر ہی کھا رہا ہے اس کا علاج بہت ہی مشکل ہے۔ اس طرح پر یہ باریک اور مخفی بدیاں ہوتی ہیں جو انسان کو فضائل کے حاصل کرنے سے روکتی ہیں، یہ اخلاقی بدیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ اور معاملات میں پیش آتی ہیں، اور ذرا ذرا سی بات اور اختلاف رائے پر دلوں میں بغض، کینہ، حسد، ریا، تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے بھائی کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ چند روز اگر نماز سنوار کر پڑی ہے اور لوگوں نے تعریف کی تو ریا اور نمود پیدا ہو گیا اور وہ اصل غرض جو اخلاص تھی جاتی رہی، اور اگر خدا تعالیٰ نے دولت دی ہے یا علم دیا ہے یا کوئی خاندانی وجاہت حاصل ہے تو اس کی وجہ سے اپنے بھائی کو، جس کو یہ باتیں نہیں ملی ہیں، حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا ہے اور اپنے بھائی کی عیب چینی کے لیے حریص ہوتا ہے، اور تکبر مختلف رنگوں میں ہوتا ہے، کسی میں کسی رنگ میں اور کسی میں کسی طرح سے۔ علماء علم کے رنگ میں اس کو ظاہر کرتے ہیں اور علمی طور پر نقطہ چینی کر کے اپنے بھائی کو گرانا چاہتے ہیں، غرض کسی نہ کسی طرح عیب چینی کر کے اپنے بھائی کو ذلیل کرنا اور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، رات دن اس کے عیبوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس قسم کی باریک بدیاں ہوتی ہیں جن کا دور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور شریعت ان باتوں کو جائز نہیں رکھتی ہے۔ ان بدیوں میں عوام ہی مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگ جو متعارف اور موٹی موٹی بدیاں نہیں کرتے ہیں اور خواص سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان سے خلاصی پانا اور مرنا ایک ہی بات ہے، اور جب تک ان بدیوں سے نجات حاصل نہ کرے تزکیہ نفس کامل طور پر نہیں ہوتا، اور انسان ان کمالات اور انعامات کا وارث نہیں بنتا جو تزکیہ نفس کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی جگہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان اخلاقی بدیوں سے ہم نے خلاصی پا لی ہے، لیکن جب کبھی موقع پڑتا ہے اور کسی صفی سے مقابلہ ہو جاوے تو انہیں بڑا جوش آتا ہے، اور پھر وہ گند ان سے ظاہر ہوتا ہے جس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس وقت پتہ لگتا ہے کہ ابھی کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور وہ تزکیہ نفس جو کامل کرتا ہے میسر نہیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تزکیہ، جس کو اخلاقی تزکیہ کہتے ہیں، بہت ہی مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ فضل کے جذب کرنے کے لیے بھی وہی تین پہلو ہیں، اول مجاہدہ اور تدبیر، دوم دعا اور سوم صحبت صادقین۔ یہ فضل الہی انبیاء علیہ السلام پر بدرج کمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اول ان کا تزکیہ ہے اخلاقی کامل طور پر خود کر دیتا ہے، اور ان میں بد اخلاقیوں اور رذائل کے علائش رائے نہیں جاتی، ان کی حالت تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ سلطنت پا کر بھی وہ فقیر ہی رہتے ہیں اور کسی قسم کا کبر ان کے پاس نہیں آتا۔ درحقیقت یہ گند جو نفس کے جذبات کا ہے اور بد اخلاقی، کبر، ریا وغیرہ صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، اس پر موت نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو، اور یہ مواد ردیہ جل نہیں سکتے جب تک معرفت کی آگ ان کو نہ جلائے۔ جس میں یہ معرفت کی آگ پیدا ہو جاتی ہے وہ اخلاقی کمزوریوں سے پاک ہونے لگتا ہے اور بڑا ہو کر بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنی ہستی کو کچھ حقیقت نہیں پاتا. وہ اس نور اور روشنی کو جو انوار معرفت سے اسے ملتی ہے اپنی کسی قابلیت اور خوبی کا نتیجہ نہیں مانتا اور نہ اسے اپنے نفس کی طرف منسوب کرتا ہے, بلکہ وہ اسے خدا تعالیٰ ہی کا فضل اور رحم یقین کرتا ہے, جیسے ایک دیوار پر آفتاب کی روشنی اور دھوپ پڑ کر اسے منور کر دیتی ہے. لیکن دیوار اپنا کوئی فخر نہیں کر سکتی کہ یہ روشنی میری قابلیت کی وجہ سے ہے. یہ ایک دوسری بات ہے کہ جس قدر وہ دیوار صاف ہوگی اس قدر روشنی زیادہ صاف ہوگی. لیکن کسی حال میں دیوار کی ذاتی قابلیت آفتاب کو ہے, اور ایسا ہی وہ آفتاب کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ تو اس روشنی کو اٹھا لے. اسی طرح پر انبیاء علیہ السلام کے نفوس سے صاف کیا ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فیضان اور فیوز سے معرفت کے انوار ان پر پڑتے ہیں اور ان کو روشن کر دیتے ہیں. اسی لیے وہ ذاتی طور پر کوئی دعویٰ نہیں کرتے, بلکہ ہر ایک فیض کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرح منسوب کرتے ہیں. اور یہی سچ بھی ہوتا ہے, یہی وجہ ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اعمال سے داخل جنت ہوں گے, تو یہی فرمایا کہ ہرگز نہیں, خدا تعالیٰ کے فضل سے. انبیاء علیہ السلام کبھی کسی قوت اور طاقت کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے, وہ خدا ہی سے پاتے ہیں اور اسی کا نام لیتے ہیں. ہاں, ایسے لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام سے حالانکہ کروڑوں حصہ نیچے کے درجے میں ہوتے ہیں, جو دو دن نماز پڑھ کر تکبر کرنے لگتے ہیں اور ایسے ہی روزہ اور حج کے بجائے تزکیہ کے ان میں تکبر اور نمود پیدا ہوتی ہے. یاد رکھو, تکبر شیطان سے آیا ہے اور شیطان بنا دیتا ہے. جب تک انسان اس سے دور نہ ہو یہ قبول حق اور فیضان علویت کی راہ میں روک ہو جاتا ہے. کسی طرح سے بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے, نہ علم کے لحاظ سے, نہ دولت کے لحاذ سے, نہ وجاہت کے لحاظ سے, نہ ذات اور خاندان اور حسب نصب کی وجہ سے, کیونکہ زیادہ تر انہی باتوں سے یہ تکبر پیدا ہوتا ہے. اور جب تک انسان ان گمنڈوں سے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کرے گا, اس وقت تک وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ نہیں ہو سکتا, اور وہ مارے بعد جو جذبات کے مواد ردیہ کو جلا دیتی ہے اس کو عطا نہیں ہوتی, کیونکہ یہ شیطان کا حصہ ہے, اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. شیطان نے بھی تکبر کیا تھا اور آدم سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور کہہ دیا, نہ خیر منو خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, الاعراف آیت 13. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کے حضور سے مردود ہو گیا, اور آدم لغزش پر چونکہ اسے معرفت دی گئی تھی اپنی کمزوری کا اعتراف کرنے لگا اور خدا تعالیٰ کے فضل کا وارث ہوا. وہ جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, اس لیے دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, الْعَرَافَ 24. یہی وہ سر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے نیک استاد, تو انہوں نے کہا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے. اس پر آج کل کے نادان عیسائی تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا مطلب اس فکرے سے یہ تھا کہ تو مجھے خدا کیوں نہیں کہتا, حالانکہ حضرت مسیح نے بہت لطیف بات کہی تھی جو انبیاء علیہ السلام کی فطرت کا خاصہ ہے. وہ جانتے تھے کہ حقیقی نیکی تو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, وہی اس کا چشمہ ہے اور وہیں سے وہ اترتی ہے, وہ جس کو چاہے عطا کرے اور جب چاہے صلب کر لے. مگر ان نادانوں نے ایک عمدہ اور قابل قدر بات کو معیوب بنا دیا اور حضرت عیسیٰ کو متکبر ثابت کیا, حالانکہ وہ ایک منکسر مزاج انسان تھے. بس میرے نزدیک پاک ہونے کا یہ عمدہ طریق ہے, اور ممکن نہیں کہ اس سے بہتر اور کوئی طریق مل سکے کہ انسان کسی قسم کا تکبر و فخر نہ کرے, نہ علمی, نہ خاندانی, نہ مالی. جب خدا تعالیٰ کسی کو آنکھ عطا کرتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہر ایک روشنی جو ان ظلمتوں سے نجات دے سکتی ہے وہ آسمان سے ہی آتی ہے, اور انسان ہر وقت آسمانی روشنی کا محتاج ہے. آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی جب تک سورج کی روشنی جو آسمان سے آتی ہے نہ آئے. اسی طرح باطنی روشنی جو ہر ایک قسم کی ظلمت کو دور کرتی ہے اور اس کے بجائے تقویٰ اور طہارت کا نور پیدا کرتی ہے, آسمان ہی سے آتی ہے. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا تقویٰ, ایمان, عبادت, طہارت سب کچھ آسمان سے آتا ہے, اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے. وہ چاہے تو اس کو قائم رکھے اور چاہے تو دور کر دے. اور سچی معرفت اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کو مصلوب اور لاشائب ماں سمجھے اور آستانہ الوہیت پر گر کر انکسار اور عز کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل کو طلب کرے اور اس نور معرفت کو مانگے جو جذبات نفس کو جلا دیتا ہے اور اندر ایک روشنی اور نیکیوں کے لیے قوت اور حرارت پیدا کر دیتا ہے. پھر اگر اس کے فضل سے اس کو حصہ مل جاوے اور کسی وقت کسی قسم کا بس اور شرع صدر حاصل ہو جاوے, تو اس پر تکبر اور ناز نہ کرے, بلکہ اس کی فروتنی اور انکسار میں اور بھی ترقی ہو, کیونکہ جس قدر وہ اپنے آپ کو لاش ہے سمجھے گا, اسی قدر کیفیات اور انوار خدا تعالیٰ سے اتریں گے جو اس کو روشنی اور قوت پہنچائیں گے. اگر انسان یہ عقیدہ رکھے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی اخلاقی حالت عمدہ ہو جائے گی. دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بھی تکبر ہے, اور یہی حالت بنا دیتا ہے. پھر انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دوسرے پر لعنت کرتا ہے اور اسے حقیر سمجھتا ہے. میں یہ سب باتیں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو اس جماعت کو بنانا چاہے تو اسے یہی غرض رکھی ہے کہ وہ حقیقی معرفت جو دنیا میں گم ہو چکی ہے اور وہ حقیقی تقویٰ و طہارت جو اس زمانے میں پائی نہیں جاتی اسے دوبارہ قائم کرے. عام طور پر تکبر دنیا میں پھیلا ہوا ہے. علماء اپنے علم کے شیخی اور تکبر میں گرفتار ہیں. فقراء کو دیکھو تو ان کی بھی حالت اور ہی قسم کی ہو رہی ہے. ان کو اصلاح نفس سے کوئی کام ہی نہیں رہا. ان کے غرض و غایہ صرف جسم تک محدود ہے. اس لیے ان کے مجاہدے اور ریاستیں بھی کچھ اور ہی قسم کی ہیں, جیسے ذکر ارا وغیرہ, جن کا چشمہ نبو سے پتہ نہیں چلتا. میں دیکھتا ہوں کہ دل کو پاک کرنے کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں, صرف جسم ہی جسم باقی رہا ہوا ہے جس میں روحانیت کا کوئی نام و نشان نہیں. یہ مجاہدے دل کو پاک نہیں کر سکتے اور نہ کوئی حقیقی نور معرفت کا بخش سکتے ہیں. پر یہ زمانہ اب بالکل خالی ہے. نبوی طریق جیسے کہ کرنا تھا وہ بالکل ترک کر دیا گیا ہے اور اس کو بلا دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ عہد نبوت پھر آ جاوے اور تقویٰ اور طہارت پھر قائم ہو, اور اس کو اس نے اس جماعت کے ذریعے چاہا ہے. پس فرض ہے کہ حقیقی اصلاح کی طرف تم توجہ کرو اسی طرح پر جس طرح پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا طریق بتایا ہے. فرمایا, شریعت کے دو ہی بڑے حصے اور پہلو ہیں جن کی حفاظت انسان کو ضروری ہے, ایک حق اللہ اور دوسرے حق العباد. حق اللہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت, اس کی اطاعت, عبادت, توحید, ذات اور صفات میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرنا. اور حق العباد یہ ہے کہ اپنے بھائیوں سے تکبر, خیانت اور ظلم کسی نوع کا نہ کیا جاوے, گویا اخلاقی حصہ میں کسی قسم کا فتور نہ ہو. سننے میں تو یہ دو ہی فقرے ہیں لیکن عمل کرنے میں بہت ہی مشکل ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل انسان پر ہو تو ان دونوں پہلوؤں پر قائم ہو سکتا ہے. کسی میں قوت غضب ہی بڑی ہوتی ہے, جب وہ جوش مارتی ہے تو نہ اس کا دل پاک رہ سکتا ہے اور نہ زبان. دل سے اپنے بھائی کے خلاف ناپاک منصوبے کرتا ہے اور زبان سے گالی دیتا ہے اور پھر کینہ پیدا کرتا ہے. کسی میں قوت شہوت غالب ہوتی ہے اور وہ اس میں گرفتار ہو کر حدود اللہ کو توڑتا ہے. غرض, جب تک انسان کی اخلاقی حالت بالکل درست نہ ہو, وہ کامل ایمان جو منم اعلی گروہ میں داخل ہوتا ہے اور جس کے ذریعہ سچی معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے, اس میں داخل نہیں ہو سکتا. بس دن رات یہی کوشش ہونی چاہیے کہ بعد اس کے جو انسان سچا معاہد ہو اپنے اخلاق کو درست کرے. میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت اخلاقی حالت بہت ہی گری ہوئی ہے. اکثر لوگوں میں بدزنی کا مرض بڑا ہوا ہوتا ہے. وہ اپنے بھائی سے نیک زنی نہیں رکھتے اور ادنا ادنا سی بات پر اپنے دوسرے بھائی کی نسبت برے برے خیالات کرنے لگتے ہیں اور ایسے عیوب اس کی طرح منسوب کرنے لگتے ہیں کہ اگر وہی عیب اس کی طرح منسوب ہوں تو اس کو سخت ناگوار معلوم ہو. اس لیے اول ضروری ہے کہ عدل وسا اپنے بھائیوں پر بدزنی نہ کی جاوے اور ہمیشہ نیک زن رکھا جاوے, کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور انس پیدا ہوتا ہے اور آپس میں قوت پیدا ہوتی ہے, اور اس کے باعث انسان بعد دوسرے عیوب مثلاً کینہ, بغض, حسد وغیرہ سے بچا رہتا ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے ہیں جن میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ بھی ہمدردی نہیں. اگر ایک بھائی بھوکا مرتا ہو تو دوسرا توجہ نہیں کرتا اور اس کی خبر گیری کے لیے تیار نہیں ہوتا, یا اگر وہ کسی اور قسم کے مشکلات میں ہے تو اتنا نہیں کرتے کہ اس کے لیے اپنے مال کا کوئی حصہ خرچ کریں. حدیث شریف میں ہمسایہ کی خبر گیری اور اس کے ساتھ ہمدردی کا حکم آیا ہے, بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو تاکہ اسے بھی دے سکو. اب کیا ہوتا ہے, اپنے ہی پیٹ پالتے ہیں لیکن اس کی کچھ پرواہ نہیں. یہ مت سمجھو کہ ہمسایہ سے اتنا ہی مطلب ہے جو گھر کے پاس رہتا ہے, بلکہ جو تمہارے بھائی ہیں وہ بھی ہمسایہ ہی ہیں, خواہ سو کو اس کے واسطے پر بھی ہوں. ہر شخص کو ہر روز اپنا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں تک ان امور کی پرواہ کرتا ہے اور کہاں تک وہ اپنے بھائیوں سے ہمدردی اور سلوک کرتا ہے. اس کا بڑا بھاری مطالبہ انسان کے ذمے ہے. حدیث صحیح میں آیا کہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ کہے گا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا, میں پیاسا تھا اور تو نے مجھے پانی نہ دیا, میں بیمار تھا تم نے میری عادت نہ کی. جن لوگوں سے یہ سوال ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب, تو کب بھوکا تھا جو ہم نے کھانا نہ دیا, تو کب پیاسا تھا جو پانی نہ دیا, اور تو کب بیمار تھا جو تیری عادت نہ کی. پھر خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ جو ہے وہ ان باتوں کا محتاج تھا مگر تم نے اس کی کوئی ہمدردی نہ کی, اس کی ہمدردی میری ہمدردی تھی. ایسی ایک اور جماعت کو کہے گا کہ شاباش, تم نے میری ہمدردی کی, میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا, میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا. وہ جماعت عرض کرے گی کہ اے ہمارے خدا, ہم نے کب تیرے ساتھ ایسا کیا, تب اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ میرے فلاں بندہ کے ساتھ جو تم نے ہمدردی کی وہ میری ہمدردی تھی. درست خدا تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا بہت ہی بڑی بات ہے, اور خدا اور کیا ہوگا کہ وہ اس سے اپنی ہمدردی ظاہر کرتا ہے. عام طور پر دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا خادم کسی اس کے دوست کے پاس جاوے اور وہ شخص اس کی خبر بھی نہ لے تو کیا وہ آقا جس کا کہ وہ خادم ہے اس اپنے دوست سے خوش ہوگا؟ کبھی نہیں. حالانکہ اس کو تو کوئی تکلیف اس نے نہیں دی, مگر نہیں اس نوکر کی خدمت اور اس کے ساتھ اس نے سلوک گویا اس کے ساتھ اس نے سلوک ہے. خدا تعالیٰ کو بھی اس طرح پر اس بات کی چڑ ہے کہ کوئی اس کے مخلوق سے سب میری برتے, کیونکہ اس کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے. پر جو شخص خدا تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے وہ گویا اپنے خدا کو راضی کرتا ہے. غرض اخلاق سارے ترقیات کا دینا ہے. میری دانش میں یہی پہلو حقوق علی بات کا ہے جو حقوق اللہ کے پہلو کو تقویت دیتا ہے. جو شخص نوئے انسان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے خدا تعالیٰ اس کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا. جب انسان خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک کام کرتا ہے اور اپنے ضعیف بھائی کی ہمدردی کرتا ہے تو اس اخلاص سے اس کا ایمان قوی ہو جاتا ہے. مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نمائش اور نمود کے لیے جو اخلاق برتے جائیں وہ اخلاق خدا تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتے, اور ان میں اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اس طرح پر تو بہت سے لوگ سرائیں وغیرہ بنا دیتے ہیں, ان کی اصل غلط شرط ہوتی ہے. اور اگر انسان خدا تعالیٰ کے لیے کوئی فیل کرے خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا اور اس کا بدلہ دیتا ہے. میں نے تذکرۃ الاولیاء میں پڑھا ہے کہ ایک ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بارش ہوئی اور کئی روز تک رہی. ان بارش کے دنوں میں میں نے دیکھا کہ ایک 80 برس کا گبر ہے جو کوٹھے بس چڑیوں کے لیے دانے ڈال رہا ہے. میں نے اس خیال سے کہ کافر کے اعمال ہبط ہو جاتے ہیں اس سے کہا کہ کیا تیرے اس عمل سے تجھ کو ثواب ہوگا؟ اس گبر نے جواب دیا کہ ہاں ضرور ہوگا. پھر وہی ولی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو میں آج کو گیا تو دیکھا کہ وہی گبر طواف کر رہا ہے. اس قبر نے مجھے پہچان لیا اور کہا کہ دیکھو ان دانوں کا مجھے ثواب مل گیا یا نہیں, یعنی وہی دانے میرے اسلام تک لانے کا مجھے ہو گئے. حدیث میں بھی ذکر آیا ہے کہ ایک صحابی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایام جاہلیت میں میں نے بہت خرچ کیا تھا, کیا اس کا ثواب بھی مجھے ملے گا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ یہ اسی صدقہ و خیرات کا ثمرہ تو ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کے ادنا فعل اخلاص کو بھی ضائع نہیں کرتا, اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق کی ہمدردی اور خبر گیری حقوق اللہ کی حفاظت کا باعث ہو جاتی ہے. بس مخلوق کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے کہ اگر انسان اسے چھوڑ دے اور اس سے دور ہوتا جاوے تو رفتہ رفتہ پھر وہ درندہ ہو جاتا ہے. انسان کی انسانیت کا یہی تقاضا ہے, اور وہ اسی وقت تک انسان ہے جب تک اپنے بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ مروت سلوک اور احسان سے کام لیتا ہے, اور اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے. جیسا کہ سعدی نے کہا ہے, بنی آدم آزائے یک دیگرن. یاد رکھو ہمدردی کا دائرہ میرے نزدیک بہت وسیع ہے, کسی قوم اور فرد کو الگ نہ کرے. میں آج کل کے جاہلوں کی طرح یہ نہیں کہتا کہ تم ہمدردی کو صرف مسلمانوں سے مخصوص کرو, نہیں, میں کہتا ہوں کہ تم خدا تعالیٰ کے ساری مخلوق سے ہمدردی کرو, خواہ وہ کوئی ہو, ہندو ہو یا مسلمان یا کوئی اور. میں کبھی ایسے لوگوں کی باتیں پسند نہیں کرتا جو ہمدردی کو صرف اپنی قوم سے مخصوص کرنا چاہتے ہیں. ان میں بعض اس قسم کے خیالات بھی رکھتے ہیں کہ اگر ایک شیرے کے مٹکے میں ہاتھ ڈالا جاوے اور پھر اس کو تیلوں میں ڈال کر تیل لگایا جاوے تو جس قدر اس کو لگ جاوے اس قدر دھوکا اور فریب دوسرے لوگوں کو دے سکتے ہیں. ان کی ایسی بیہودہ اور خیالی باتوں نے بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے, ان کو قریباً واشی اور درندہ بنا دیا ہے. مگر میں تمہیں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہرگز ہرگز اپنی ہمدردی کے دائرے کو محدود نہ کرو, اور ہمدردی کے لیے اس تعلیم کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یعنی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى النحل آیت 91, یعنی اول نیکی کرنے میں تم عدل کو ملحوظ رکھو. جو شخص تم سے نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو, اور پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم اس سے بھی بڑھ کر اسے سلوک کرو, یہ احسان ہے. احسان کا درجہ اگر سے عدل سے بڑا ہوا ہے اور یہ بڑی بھاری نیکی ہے, لیکن کبھی نہ کبھی ممکن ہے احسان والا اپنا احسان جتلاوے. مگر ان سب سے بڑھ کر ایک درجہ ہے کہ انسان ایسے طور پر نیکی کرے جو محبت ذاتی کے رنگ میں ہو, جس میں احسان نمائی کا کوئی بھی رنگ حصہ نہیں ہوتا. جیسے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے, اس پرورش میں کسی اجر اور صلے کی خاص کار نہیں ہوتی, بلکہ ایک طبی جوش ہوتا ہے جو بچے کے لیے اپنے سارے سکھ اور آرام قربان کر دیتی ہے. یہاں تک اگر کوئی بادشاہ کسی ماں کو حکم دے دے کہ تو اپنے بچے کو دودھ مت پلا, اور اگر ایسا کرنے سے بچہ ضائع بھی ہو جائے تو اس کو سزا نہیں ہوگی, تو کیا ماں ایسا حکم سن کر خوش ہوگی اور اس کی تعمیل کرے گی؟ ہرگز نہیں, بلکہ وہ تو اپنے دل میں ایسے بادشاہ کو کوسے گی کہ کیوں اس نے ایسا حکم دیا. بس اس طریق پر نیکی ہو کہ اسے طبی مرتبے تک پہنچایا جاوے, کیونکہ جب کوئی شے ترقی کرتے کرتے اپنے طبی کمال تک پہنچ جاتی ہے اس وقت وہ کامل ہوتی ہے. یاد رکھو خدا تعالیٰ نیکی کو بہت پسند کرتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے مخلوق سے ہمدردی کی جاوے. اگر وہ بدی کو پسند کرتا تو بدی کی تاکید کرتا, مگر اللہ تعالیٰ کی شان اس سے پاک ہے, سبحان ہو تعالی شان ہو. بعض لوگ جن کو حق کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے جب ایسی تعلیم سنتے ہیں تو اور کچھ نہیں تو یہی اعتراض کر دیتے ہیں کہ اسلام میں ہمدردی اگر ہوتی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائیاں کیوں کی تھیں. وہ نادان اتنا نہیں جانتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کیے وہ 13 برس تک خطرناک دکھ اٹھانے کے بعد کیے, اور وہ بھی مدافعت کے طور پر 13 برس تک ان کے ہاتھوں سے آپ تکالیف اٹھاتے رہے. مسلمان مرد اور عورتیں شہید کی گئیں. اگر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں بھی ان ظالموں نے پیچھا نہ چھوڑا تو خدا تعالیٰ نے مظلوم قوم کو مقابلے کا حکم دیا, اور وہ بھی اس لیے کہ شریروں کی شرارت سے مخلوق کو بچایا جاوے اور ایک حق پرست قوم کے لیے راہ کھل جائے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بدی نہیں چاہی, آپ تو رحم مجسم تھے. اگر بدی چاہتے تو جب آپ نے پورا تسلط حاصل کر لیا تھا اور 100 قدر غلبہ آپ کو مل گیا تھا تو آپ ان تمام ائمہ الکفر کو جو ہمیشہ آپ کو دکھ دیتے رہتے تھے قتل کروا دیتے, اور اس میں انصاف اور عقل کی روح سے آپ کا پلہ بالکل پاک تھا. مگر باوجود اس کے کہ عرف عام کے لحاظ سے اور عقل اور انصاف کے لحاظ سے آپ کو حق تھا کہ ان لوگوں کو قتل کروا دیتے, مگر نہیں, آپ نے سب کو چھوڑ دیا. آج کل جو لوگ غداری کرتے ہیں اور باغی ہوتے ہیں انہیں کون پناہ دے سکتا ہے. جب ہندوستان میں غدر ہو گیا تھا اور اس کے بعد انگریزوں نے تسلط عام حاصل کر لیا تو تمام شریر باغی ہلاک کر دیے گئے, اور ان کی یہ سزا بالکل انصاف پر مبنی تھی. باغی کے لیے کسی قانون میں رہے نہیں, لیکن یہ آپ ہی کا حوصلہ تھا کہ اس دن آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم سب کو بخش دیا. ایسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نوع انسان سے بہت بڑی ہمدردی تھی, ایسی ہمدردی کہ اس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی. اس کے بعد بھی اگر کہا جاوے کہ اسلام دوسروں سے ہمدردی کی تعلیم نہیں دیتا تو اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہوگا. یقیناً یاد رکھو کہ مومن متقی کے دلوں میں شر نہیں ہوتا. جس قدر انسان متقی ہوتا جاتا ہے اسی قدر وہ کسی کی نسبت سزا اور عزا کو پسند نہیں کرتا. مسلمان کبھی کینہ ور نہیں ہو سکتا. ہم خود دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. کوئی دکھ اور تکلیف جو وہ پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچایا ہے, لیکن پھر بھی ان کی ہزاروں خطائیں بخشنے کو اب بھی تیار ہیں. پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو یاد رکھو کہ تم ہر شخص سے خواہ وہ کسی مذہب کا ہو ہمدردی کرو, اور بلا تمیز ہر ایک سے نیکی کرو, کیونکہ قرآن شریف کی تعلیم یہی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا سورہ دار آیت 9. وہ اسیر اور قیدی جو آتے تھے اکثر کفار ہی ہوتے تھے. اب دیکھ لو کہ اسلام کی ہمدردی کی انتہا کیا ہے. میری رائے میں کامل اخلاقی تعلیم بجز اسلام کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی. مجھے صحت ہو جاوے تو میں اخلاقی تعلیم پر ایک مستقل رسالہ لکھوں گا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میرا منشا ہے وہ ظاہر ہو جاوے اور وہ میری جماعت کے لیے کامل تعلیم اور ابتغاء مرضات اللہ کی رائے اس میں دکھائی جائیں. مجھے بہت یہ رنج ہوتا ہے جب میں آئے دن یہ دیکھتا اور سنتا ہوں کہ کسی سے یہ سرزد ہوا اور کسی سے وہ. میری طبیعت ان باتوں سے خوش نہیں ہوتی. میں جماعت کو ابھی اس بچے کی طرح پاتا ہوں جو 2 قدم اٹھاتا ہے تو 4 قدم گرتا ہے, لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس جماعت کو کامل کر دے گا. اس لیے تم بھی کوشش, تدبیر, مجاہدہ اور دعاؤں میں لگے رہو کہ خدا تعالیٰ اپنا فضل کرے, کیونکہ اس کے فضل کے بغیر کبھی بنتا ہی نہیں. جب اس کا فضل ہوتا ہے تو وہ ساری راہیں کھول دیتا ہے.